الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين حجي صاحب مخرازي احسان ان کو بٹھاؤں ہمارے بزرگ ہیں ان کو جگہ دیں. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم مکرم بھائیوں بزرگوں, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دنیاوی زندگی عطا فرمائی ہے یہ زندگی بہت مبارک زندگی ہے, اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بہت بڑے بڑے حسنات, بے شمار نیکیاں, بہترین عبادتیں اور صدقات, خیرات, احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایک انسان جب اس کی عقل کامل ہو اور وہ عاقل اور بالغ ہو, اپنی ذمہ داریاں اور اللہ تعالی کی طرف سے اس پر ہونے والے احسانات کا اس کو احساس ہو, احسانات کی اس کو قدردانی ہو, تو پھر ان تمام زندگی کے اعمال میں سب سے مبارک عمل, بہترین عمل وہ دین پہ عمل کرنا ہے. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور صاحب کتاب ہیں, اللہ تعالی نے ان کو عظیم درجات عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ اپنے خادموں سے کہتے تھے کہ سواری تیار کرو, اور جتنی دیر میں آپ کا گھوڑا لایا جاتا تھا اس پہ زین لگائی جاتی تھی اور آپ اس پہ سوار ہوتے تھے، اتنی دیر میں آپ آسمانی کتاب زبور کا ایک ختم کر چکے ہوتے. اور یہاں پر بھی ایک مسئلہ، وہ یہ ہے کہ گزشتہ جو کتابیں ہیں اور اس کے سمیت قرآن کریم، ان کے بارے میں بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے. تو آسمانی کتاب کو الہامی کلام یا الہامی کتاب کہنا، محققین علماء نے فرمایا ہے یہ محل نظر ہے، کیونکہ الہام یہ ایسی معلومات کو کہتے ہیں یا یہ ایسی اطلاع کو کہتے ہیں کہ جس کی باقاعدہ کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور وہی وہ ایسی اطلاع اور ایسی خبر کو کہتے ہیں کہ جس میں شک شبے کی ذرہ بھر بھی گنجائش نہ ہو. اللہ تعالی سے اللہ کے فرشتے اور فرشتے سے پیغمبر نے، پیغمبر سے صحابہ نے جو لے لیا، وصول کر لیا، سیکھ لیا، یہ وحی کہلاتی ہے. تو یہ ایک نقطہ کہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے خصوصاً ہمارے جو دنیاوی لوگ ہیں عصری علوم والے، وہ قرآن کریم کو الہام اور الہامی کتاب بار بار کہتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو مرزے نے اپنی لایانیات جمع کی ہیں اس میں وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا اور میرا کلام الہامی ہے اور میری کتاب الہامی ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے، فرماتے تھے ایسے کلمات کا استعمال کی ضرورت کیا ہے جس میں شک شبے کی گنجائش ہو. بہت بڑے بزرگ اور اس امت کے قائدین میں سے تھے حضرت قاضی حسین احمد صاحب، میرے خیال میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے وہ. بہرحال ان کا جو بھی سلسلہ تھا، لیکن وہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاذ کے سگے بھانجے تھے، مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ سگے بھانجے تھے. تو ایک دفعہ کسی نے حضرت سے سوال کیا کہ قاضی صاحب کیسے آدمی ہیں اور ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. حضرت نے فرمایا کہ قاضی صاحب حق پرست آدمی ہیں اور علم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور پھر آگے حضرت نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں قرآن کو الہام کہا، میں نے ان کے سامنے یہ نقطہ رکھا، انہوں نے قبول کیا اور فرمایا کہ آج کے بعد میں احتیاط کروں گا. قرآن کریم کی حقیقت اور قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کا مقام اگر سمجھنا ہو تو قرآن کریم نے ایک انسان اور مسلمان کے لیے بے شمار ایسے مسائل، ایسے مراحل، ایسی مشکلات حل کی ہیں کہ اگر العیاذ باللہ قرآن کریم ہمارے درمیان آج موجود نہ ہوتا تو اس کے بارے میں ہم 1% بھی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے تھے. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلین سے فرما دیتے تھے کہ اس بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور جب وحی نازل ہو جائے گی تو میں آ کے پھر آپ لوگوں کو خبر دے دوں گا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخی سوالات بھی کیے گئے، اہم مقامات سے متعلق بھی سوالات کیے گئے، آسمان اور زمین کی خلقت کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے، انبیاء و مرسلین کا ماضی اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، اس سے بھی متعلق سوال کیے گئے۔ اور قرآن کریم چونکہ آسمانی کتاب ہے، وہی ہے، انفارمیشن کا 100% قابل اعتماد ذریعہ اور سچا ترین کلام ہے، تو جواب میں قرآن کریم نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، قیامت کی صبح تک اور اس کے بعد تک قرآن کریم کا ایک ایک کلام اور ایک ایک بات وہ سچ اور حق ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالی کے پیغمبر نبی، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے اللہ، یہ جو میزان ہے یہ تو میں دیکھ لوں، ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ترازو جس میں نیکیاں اور بدی کا وزن ہوگا، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قرآن میں ہے، ہم قائم کریں گے وزن برابری کے ساتھ قیامت کے دن۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، یعنی وہ اشیاء جن کا باقاعدہ جسم ہے ان کا بھی وزن دنیا میں ہم کرتے ہیں، لیکن آخرت کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اعمال اور اقوال، عقائد اور ایمانیات، عبادات اور افعال، اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت کو میزان دکھایا گیا۔ فَإِذَا رَآهُ خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، حضرت نے جب میزان دیکھا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے سے اور فکر آخرت سے۔ جب آپ کو افاقہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، یہ اتنا بڑا میزان اور اس کے اتنے بڑے بڑے پلڑے، یہ کون بھر سکتا ہے؟ کیسے ہوگا یہ؟ قال اللہ تعالی، انی اذا رضیت عن عبدی ملأته بتمرۃ واحدہ او کما قال، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں تو میں ایک کھجور سے بھی اس میزان کو بھر دیتا ہوں۔ تو یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے کہ اعمال، اس میں وزن ہونا چاہیے۔ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے دین کا ادب، اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام کی رعایت اور پابندی، یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں اور جتنے رسل کی بعثت ہوئی ہے، ان سب کی تعلیمات میں اول تعلیم یہی ہے، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا آپ موجود تھے جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا زندگی میں اور انہوں نے اپنے صاحبزادوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کی جائے گی؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہنے لگے کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے آبا کی رب کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حضرت معاذ ابن جبل کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، ہر طرف سے لوگ آتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں ایک ایسا قاری، ایک ایسا امام، ایک پڑھا لکھا عالم فقیہ چاہیے جو ہمارے مسائل کو حل کرے، ہماری عبادات کو صحیح کرے. اور مدینہ منورہ اس کی مثال ایک روشن چراغ کی تھی. مدینہ منورہ کی مثال ایک ہدایت کے سرچشمے کی تھی. وہاں توحید کے متلاشی، اسلام اور شریعت کے متلاشی لوگ آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک صحابی کو کر دیتے تھے، وہ ان کو سکھاتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو رہے ہیں، گھوڑے پہ تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت معاذ سواری سے اترنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا بیٹھے رہو. اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت معاذ سے ایک سوال کیا ہے کہ اگر تم واپس آؤ اور میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا. کیسا عجیب جواب ہے، کیونکہ فقی کا جواب ہے. حضرت معاذ صحابی ہیں، صاحب قرآن ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قبر کو میں سجدہ نہیں کروں گا، ایک اللہ کی عبادت جس کا آپ نے ہمیں درس دیا اس پہ قائم رہوں گا. علماء کرام نے یہ مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے کہ عبادات، اعمال، افعال، عقائد، ان سب کی درستگی کے لیے سب سے پہلے انسان کو توحید کے عقیدے پہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا ہوگا. ہمارے اسلام کا شرف، اسلام کی عزت اور اسلام کا مقام، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات عیسیٰ میں یہ حوالہ دیا ہے، اور اسی طرح حرمین شریفین میں مسجد نبوی کے امام صاحب نے بھی ایک خطبہ دیا. میں اس خطبے میں حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود رہا. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خطبہ لاجواب خطبہ اور بے مثال خطبہ ہے، اور اس کو نوٹ کر لو اور آگے بڑھاؤ. اس کو کیا بات تھی اس میں کہ 125,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ایک اور روایت کے مطابق 265,000 انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی اور پیغمبر کی قبر یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء، صاحب الشفاعت یوم الجزاء، محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک معلوم ہے. وَهُوَ يُزَارُ فِي كُلِّ حِينٍ وَمَكَان، اور اس کی زیارت کی جاتی ہے ہر وقت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر، آپ کی قبر مبارک، آپ کا روزہ شریف، وہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، وہ اسلام کے حقانیت کے دلائل میں سے ہے، اور وہ اسلام کے آج بھی ترقی کی ضمانتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے اس پہ. اس کے علاوہ اگر آپ کو کبھی شوق ہو کہ میں کسی اور پیغمبر کی قبر پہ جاؤں, موجود ہیں اور ان کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے, مثلا فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روزہ ہے, حضرت اسحاق کا روزہ ہے, حضرت زکریہ کا روزہ ہے, لیکن 100% یقینی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انہی کی قبریں ہیں. کعبہ مشرفہ جس کا لوگ طواف کرتے ہیں, اور اس کے قریب میں ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس کہتے ہیں اسے. اب وہ پہاڑ تقریباً حرمین کے اندر آ چکا ہے اور اس کے نام و نشان خد و خال بہت کم رہ گئے. تو اس پہاڑ اور کعبے کے درمیان میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء کی قبریں ہیں. پوری دنیا میں مختلف مقامات میں انبیاء کرام اپنی تبلیغ کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ قرآن کریم میں موجود ہے. أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے پیغامات, انبیاء کرام کی تبلیغ تفصیل سے بیان فرمائی ہے. سورہ شعراء میں بیان فرمائی ہے, سورہ ہود میں بیان فرمائی ہے. ہر نبی اور پیغمبر کو جو اصل تعلیمات ہوتی تھیں وہ وہی کہ ایک اللہ کی عبادت, اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی اور حافظ و ناصر و رازق نہیں. اور اس کے بعد پھر اس امت میں موجود جو خرابیاں ہوتی تھیں یا اس امت کو جن تعلیمات کی اشد ضرورت ہوتی تھی وہ تعلیمات ان کو دی جاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں بہت زیادہ مگن تھی, تو ان کو اس طرح تعلیم دی گئی کہ بت توڑے اور پھر ان سے کہا کہ اب پوچھو. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ, اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھو یہ کس نے کیا اور کیا ہوا, کیوں ہوا. حضرت ہود علیہ السلام, ان کی قوم, وہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں اور ترقی کے اوپر بہت زیادہ فخر کرنے والی. ہماری بڑی بڑی عمارتیں, بڑی بڑے روڈ, بڑے بڑے محلات, حضرت ہود نے فرمایا اس سے کچھ نہیں ہوگا, تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور توحید اپنا لو, تب جا کے تمہیں نجات ملے گی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے باقاعدہ معجزہ مانگا, طلب کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ نبی ہیں, پیغمبر ہیں, اگر اس سب باتوں میں آپ سچے ہیں تو پھر ایک اونٹنی نکالیں پہاڑ سے اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہو اور وہ دودھ بھی دیتی ہو, ہمارے درمیان رہتی ہو, گھومتی پھرتی ہو. اونٹنی آ گئی. کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اس اونٹنی اور اس کے کھانے پینے کے معاملات سے تم دور رہو, احتیاط کرو, یہ اللہ تعالی کی نشانی ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. نافرمانی کی اور اس کے پیر کاٹ ڈالے, اللہ تعالی نے سمودیوں کو تباہ و برباد کر دیا, تس نس کر دیا. علماء کرام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے شاعر ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیاں اور علامات اور آیات ہوتی ہیں, اس کی اگر توہین کی جائے العیاذ باللہ, تو وہ عام کفر اور عام بدعات کے مقابلے میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. ایک شخص کافر ہے، کفر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ہماری مسلمانوں کی نظر میں وہ اتنا مذموم نہیں ہے، لیکن جہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں توہین کر دی، جہاں اس نے قرآن کی توہین کر دی، جہاں اس نے اللہ تعالی کے حضور بے ادبی کر دی، تو مسلمان پھر یہ ایسے مقامات پہ برداشت نہیں کر سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی دین کی نشانیاں، ان کا احترام اور ان کو اعلی ترین مرتبے پہ رکھنا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی نیکیوں کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیوں کا احترام کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو وہ دلیل ہے اس بات پہ کہ یہ لوگ نیک ہیں، ان کے دل ڈرنے والے ہیں. بہرحال انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کمی بیشی کرتی تھی ناپ تول میں اور ملاوٹ کرتی تھی، اپنا حق لیتی تھی تو زیادہ، دوسروں کو دیتی تھی تو کم. افسوس کے ساتھ، صد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ایسے افراد ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کا پورا کاروبار اور ان کی پوری زندگی کی عمارت وہ ملاوٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ دو نمبری پہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ لوگوں کو دھوکہ دہی دینے پر کھڑی ہوئی ہے. یاد رکھیے، یہ دنیا کے جتنے چند روز کی زندگی ہے، چند پیسے ہیں، یہ رہ جانے ہیں، قبر میں بھی ساتھ نہیں جائیں گے، اور وہاں ہر چیز کا حساب دینا ہے. یا عائشہ من حوسبا عذبا، اے عائشہ، کسی سے حساب مانگ لیا گیا تو وہ بڑی مشکل میں پھنس جائے گا. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کو سب کو حساب یسیر کے والا معاملہ فرمائے، آسانی فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے. انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں اور انبیاء کرام نے مختلف تعلیمات مختلف ادوار میں امتوں کو دی ہیں، اور جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کی جو بہترین اور حسین تعلیمات ہیں، اس میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله، سب ایمان لاتے ہیں اللہ تعالی پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک اللہ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کو کوئی تقاضا ہوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اس کو کوئی اونگ آتی ہے، نہ اس کو کوئی نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کائنات میں کوئی نہیں جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ذات جانتی ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے. اس کلام پہ غور کیجئے، یہ کلام عام بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ آسمانی کلام. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور اللہ کے نیک لوگ، انبیاء، صلحاء، فرشتے نہیں شفاعت کرتے، نہیں سفارش کرتے مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہو. درگاہوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عجیب اور غریب حلیے میں، بدحال، نہ خدائی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اور جی وہ بابا مشکل کشا ہے، العیاذ باللہ، بابا نے دعا قبول کر لی، بابا نے یہ کر لیا، وہ کر لیا. ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون، اللہ تعالی کی رضا، اللہ تعالی کی خوشنودی، اللہ تعالی کی عبادت، اللہ تعالی کے لیے اعمال، اللہ تعالی کے لیے نیکیاں اور اللہ تعالی کی رضا مطلوب ہوگی اس کے بعد جو دینی افعال ہیں، دینی نشانیاں ہیں، دینی وسیلے ہیں، وہ اپنانے سے فائدہ ہوگا. مثلا ایک شخص بہت بڑی پگڑی باندھ لے کیونکہ وہ سنت ہے، بہت اعلیٰ ترین جبہ اور بہت اعلیٰ ترین کرتا پہن لے، لیکن وہ جو تعلیم دے رہا ہو اور جو مسلمانوں کو سکھا رہا ہو وہ دینی تعلیمات نہ ہو، العیاذ باللہ، وہ بدھ مت کی تعلیمات ہوں یا وہ سکھ مت کی تعلیمات ہوں، تو کیا اس کو دین کا رہنما سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں. کہا جاتا ہے کہ رام چندر اور اسی طرح یہ دوسرے لوگ، یہ تمام کے تمام جو بدھسٹ کا بڑا ہے، ان کی کوشش یہی تھی کہ ہم فلاح پالیں، نجات پالیں، اور ہم وہ راستہ سیکھ لیں کہ جس راستے پہ ہمیں کامیابی ملے. لیکن افسوس یہ کہ وہ اللہ تعالی کے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کے دوسری تعلیمات کی طرف چلے گئے. تاریخ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بدھ مت والوں نے مختلف مقامات پہ شہر قائم کیے ہیں، اور اس شہر کو وہ کہتے تھے متھرا. پاکستان میں بھی متھرا موجود ہے، ہندوستان میں بھی متھرا موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی. یہاں تک کہ حضرت والد صاحب کے ساتھ جب سری لنکا کا سفر ہوا تو وہاں بھی ایک بستی ہم نے دیکھی جس کا نام متھرا تھا، اور وہاں بدھ مت والے سارے موجود ہیں. تو وہاں حضرت والد صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ اس نے ایک ہر جگہ شہر بنایا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ عن قریب نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. اور حجاز سے، بطحا سے ایک شخص اٹھے گا جو پوری امت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کامیابی کا سبب بنے گا، اور وہ ہجرت کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے اس شہر کی طرف آ جائیں، لہذا اس شہر کو ان کے استقبال کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اس شہر میں اگر وہ آئیں تو آپ لوگ ان کا خیال رکھیے گا. ایسی تعلیمات ملتی ہیں ان کی کتابوں میں. لیکن اس کے مقابلے میں اس نے لباس کو چھوڑا، ننگا ہو گیا. انبیاء کا لباس سنت ہے. اربع من سنن المرسلین، الحیاء والنکاح والتعطر والسواک. حیا کا ہونا، لباس کا ہونا، جسم کا ڈھکا ہونا، اعلیٰ ترین شرعی لباس کا ہونا، یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت آدم و حوا علیہ السلام جب ان سے اجتہادی خطا ہو گئی اور شجر ممنوعہ سے انہوں نے کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، ان کا لباس جنتی وہ اتر گیا اور ان کی شرمگاہیں وہ ظاہر ہونے لگیں. وتفقا یخسفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ لگ پڑے کہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپاتے تھے. لباس چلا گیا لیکن حیا نہیں گئی، اسی لیے تو وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب انسان کے اعمال اور عقائد اور عبادات متاثر ہو جاتی ہیں تو اس کا لباس بھی ختم ہو جاتا ہے. آج اگر ہم باہر نکلیں، اپنی گلیوں اور شہر میں گھومیں، تو ہمارے بھائیوں اور ہماری بہنوں، ہمارے بیٹوں اور ہماری بیٹیوں کا جو لباس کا حالات ہوتے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ والعیاذ باللہ وہ مقام اور وہ جگہ قریب آ جائے کہ پھر معاشرے میں زنا عام ہو جائے. ہمیں اس کو قابو کرنا ہوگا اور اس لمحہ فکریہ کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کراچی کے شہر پہ بہت بڑا فضل کیا ہے کہ یہاں اہل علم رہتے ہیں، یہاں علماء ہیں، یہاں مدارس ہیں، یہاں اہل دین ہیں، یہاں مبلغین ہیں، یہاں طلباء کا آمد و رفت رہتی ہے، اور خدا کی قسم اس کی برکات اس شہر پہ ہر وقت نظر آتی ہیں. ورنہ اس شہر سے آپ چلے جائیں دوسرے شہروں کی طرف، میں نام نہیں لے سکتا، سب ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن بعض علاقوں میں روزانہ خبر آتی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی کے ساتھ زنا بالجبر ہو گیا، کسی بچے کو کسی نے زیادتی کا شکار بنا لیا، اور تھوڑا اور آگے چلے جائیں جن لوگوں میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں، ہندو گاؤ پرست، وہاں تو روزانہ کی بنیاد پہ بہنوں اور ماؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تقویٰ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ایمان اور حیا کے درس نہیں پڑھائے جاتے، اور دوسری طرف ہماری ماں اور بیٹیوں کو بالکل ننگا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کڑا امتحان ہے۔ پہلے اپنی تعلیم و تربیت، اپنے مسائل اور آنے والی جو مراحل ہیں اس کے بارے میں اپنے آنے والی نسل کو پوری تربیت کر دی جائے۔ یہ جو دنیا اور اس کی چمک دمک سے متاثرہ لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب ہمیں نہ دیکھے، ہماری مرضی، ہم جیسے گھومیں۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مولوی صاحب آپ نے تیار کب کیا تھا؟ کیا آپ نے مدرسہ کھولا تھا؟ وہ مولوی صاحب کہاں سے آئیں گے؟ اور جن علماء نے آپ سے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، وہ تو آپ کو نامنظور ہیں، آپ تو ان کے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی جن کے بارے میں وہ خوش گمان ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے اور ہمارے ساتھ احسان کرے گا، ایک دن آ جاتا ہے کہ وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں کے سامنے پھینک دیتا ہے اس کو۔ میرے محترم بھائیو، میرا کام لوگوں میں مایوسی پھیلانا یا لوگوں کو ڈرانا دھمکانا ہرگز نہیں ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے ہر ایک کو رعیت کا سربراہ بنایا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے تم میں سے ہر ایک اپنے قوم کا سردار ہے، اپنے خاندان کا بڑا ہے، اپنے گھر کا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں، آپ کو مقام دیا ہے۔ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہو وہاں ان کو خوش اسلوبی سے، میٹھی بات سے سمجھایا جائے۔ ولا تجادل اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اے پیغمبر آپ اہل کتاب سے مناظرہ نہ کیجئے مگر بہترین طریقے سے، اچھی بات کر کے، دلائل سے بھرپور بات کر کے، عقل میں آنے والی بات کر کے۔ فرعون کی طرف موسیٰ و ہارون کو بھیجا جا رہا ہے اور پہلی تعلیم کہی جا رہی ہے وقولا لہ قولا لینا، آپ حضرات جب وہاں چلے جائیں اور فرعون کے سامنے اللہ کے دین کا پیغام رکھیں تو نرم بات رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بہت بڑے بڑے کمالات عطا فرمائے تھے، اور حضرت دین کے معاملے میں جو غضبناک ہو جاتے تھے، غصہ آ جاتا تھا، وہ بھی ان کے ایمان کا حصہ تھا۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، اور الحمدللہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے کہتا ہوا آ رہا ہوں، کہ کوئی ایک آدمی آ جائے جو کہہ دے کہ میرے ساتھ مفتی صاحب کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہوتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ ہاں ایک آدمی سنت کا انکار کرتا ہے، اس سے ناراض ہوں گے۔ ایک آدمی نماز صحیح نہیں پڑھ رہا اور بار بار بتانے کے باوجود مسئلہ قبول نہیں کرتا، تو اور کون سا راستہ ہے؟ ڈنڈا اٹھا کے کسی کو مار پیٹ تو نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھا تھا کہ یہ سب کے سب لوگ آزاد پیدا ہوئے تھے، ان کو غلام نہ سمجھنا اپنا۔ ہاں الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضگی، یہ ایمان کی علامات میں سے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے اور میرے تمام ساتھی الحمدللہ احسن العلوم سے ابھی تک 20,000 کے قریب فضلاء عالم بن چکے ہیں، اور ہر ایک کو یہ درس دیتے تھے کہ انداز میرا اختیار نہ کرو، ضروری نہیں ہے میں ایک ہی ہوں جو کائنات نے برداشت کیا، دوسرا نہیں ہو سکتا کوئی۔ اور فرماتے تھے ہاں میرا مسئلہ اپنے طریقے سے، وقولا له قولا لینا، بہترین طریقے سے آپ بیان کریں اور احسن طریقے سے اس کو آگے رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس میں بہت بڑا اثر ڈالیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے درمیان خواہ وہ معاملات کا مسئلہ ہو، امانتداری کا فقدان ہو، عہد و پیمان اور وعدہ خلافی کا مسئلہ ہو، لوگوں کے درمیان ملاوٹ کرنے کا اور خالص اجزاء میں دو نمبری کرنے کا ہو، یا پھر ہماری بہنوں اور ماؤں کے حجاب اور نقاب کا مسئلہ ہو، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ جس راستے پہ چل پڑے ہیں یہ راستہ اسلامی راستہ نہیں ہے۔ ترسم نرسی بکعبہ اے آرابی کہ این راہ کہ تم ہی روی بترکستان است، شیخ سعدی کا شعر ہے کہ اے آرابی تم جس راستے پہ جا رہے ہو حج کی نیت سے، تم حج پہ نہیں جا سکتے اس لیے کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ تو ترکستان کا راستہ ہے۔ اور جی عجیب اور غریب معاملات ہیں کہ ایک طرف اپنے آپ کو سب سے زیادہ دیندار بھی کہا جا رہا ہے، ہم سے زیادہ اعمال میں کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف دینی شعائر اور دینی احکام کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ حق بات کرنا بھی ایک عالم کے لیے مسئلے کے باعث بن سکتا ہے۔ لیکن گو میں رہا رہی نے ستمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے ہمیں بحیثیت مسلمان کے جو ذمہ داری دی ہے، میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آپ اس پہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ دعا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم تیار کی، ایک جماعت تیار کی، اور ان کو باقاعدہ دینی شریعت کے احکام سکھائے ہیں۔ تو عبادت صرف ہم پہ فرض نہیں، ہماری اولاد پہ بھی فرض ہے۔ روزہ اور زکوٰۃ صرف ہم پہ فرض نہیں، ہماری اولاد، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں پہ بھی فرض ہے۔ حیا اور نقاب اور پردے کے احکام ہم پہ بھی فرض ہیں اور ہماری آنے والی نسل پہ بھی فرض ہیں۔ لہذا ہمیں عنقریب ایسا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا کہ ہماری آنے والی تمام نسل، نوجوان بیٹے بیٹیاں، وہ بھی دین کے پیغام کو بھی سمجھ لیں، بد دل بھی نہ ہوں، علماء سے ناراض بھی نہ ہوں، اور مستقبل میں جا کے انشاءاللہ تعالی ایک ایسی بہترین نسل تیار ہو کہ جن کو دیکھ کے واقعتاً صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی یاد تازہ ہوتی ہو۔ الحمدللہ ہمارے دینی مدارس میں ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں، جو طلباء اپنے اساتذہ سے حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسا اور رشتہ نہیں ہے، آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے علماء مدارس میں جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، کوئی وزیر اور کوئی وزیر اعظم اور کوئی مشیر بھی کیا اوقات رکھتا ہوگا جو ان کا احترام کیا جاتا ہے، جو ان کے سامنے ان کے شاگرد بچھ جاتے ہیں۔ یہ محبت کہاں سے آئی، یہ رشتے کہاں سے آئے؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے عالم اور علماء کا۔ ہاں، اللہ تعالی نے ان پر احسان کیا کہ پیغمبر کا وارث ان کو بنایا ہے، تو جیسے صحابہ پیغمبر سے دیوانہ وار محبت کرتے تھے، ایسے آج اللہ کے دین کے علماء و طلباء وہ دین کے ورسا سے دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت کس لیے ہے؟ حبک ایاہا یدخلک الجنہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا تمہاری یہ محبت جنت میں لے کے جائے گی تمہیں۔ اور وہ جو میں نے ابتدا میں کہا، حضرت معاذ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر آئندہ ملاقات نہ ہو تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے آپ کی قبر کا سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہیں میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے حضور کسی اور کے سامنے ہرگز سجدہ نہ کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ، مغفرت ہوگی اور جنت ملے گا۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات یہاں پہ اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو ہمارے حضرت قاری محی الدین صاحب کے پاس اپنے آپ سوالات جمع کرا دیا کریں، اور میں انشاءاللہ باقاعدہ ان سے وہ سوالات معلوم کر کے اگلے جمعے میں پھر اس کے جوابات دے دیا کروں گا، یہ صورت بہتر رہے گی. پوچھا ہے، بعض لوگ وتر کے بعد دو سجدے کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے یہ ثابت ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، یہ اصل میں کتاب ہے، فقہ کی معروف کتاب ہے، تاتار خانیہ کہتے ہیں اسے. اس کتاب میں ایک روایت آئی ہے اس طرح کہ وتر کے بعد جو دو سجدے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کتاب کا حاشیہ یعنی ایک متن ہے اور ایک اس کے بعد پھر محققین نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے. محقق نے اس کے حاشیے میں یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے اور اس کی سند باقاعدہ ثابت نہیں ہے، لہذا وہ کتاب کے متن میں تو مسئلہ آ چکا ہے، لیکن حاشیے میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسئلہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں. پوچھا ہے کہ جبرائیل امین ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، ان کا نام کیا تھا اور کیوں آتے تھے؟ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، اور ان صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نہایت حسین اور جمیل تھے، اور اللہ تعالی نے جبرائیل امین کو جب بھی انسان کی شکل میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو وہ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. اللہ تعالی نے ان کو یہ خاص فضیلت عطا فرمائی تھی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. گھر میں کسی مردے کی تصویر دیوار پر لگا دینا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے، مجھ سے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے کیمرہ رکھا ہوا ہے، موبائل رکھا ہوا ہے اور اس پہ تصویر جا رہی ہے. دیکھیے، تصویر کی نوعیت میں فرق ہے. ایک تصویر ایسی ہے جو مسلسل ہے، ثابت ہے، دیوار پہ لگا دی، اب صبح میں بھی وہ تصویر ہے، رات میں بھی وہ تصویر ہے، شام میں بھی وہ تصویر ہے، ہم وقت تو آپ کے سر پہ لگی ہوئی ہے. اس قسم کی تصویر بالاتفاق علماء اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اسی تصویر سے تو شرک شروع ہوا ہے نا، حضرت آدم کے اولاد کو بن ہوا کہ فوت ہو گئے تو شیطان کر لو. اور یہ وہ ہے کہ جو فقط اس وقت میں، جس وقت آپ موبائل کی اسکرین کو ٹچ کرتے ہیں، وہ تصویر آپ کے سامنے آتی ہے، اس میں آپ کو کوئی دینی مسئلہ بتایا جاتا ہے، کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے، کوئی قرآن کی تفسیر بتائی جاتی ہے، جب آپ وہ سن لیتے ہیں، آپ بٹن دباتے ہیں، تصویر چلی جاتی ہے. تو جس طرح موبائل میں قرآن کریم کے احکام مختلف ہیں، آپ حضرات میں سے اکثر جانتے ہوں گے، حضرت والد صاحب کا یہی فتویٰ تھا کہ قرآن کریم اگر موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہوا ہوا ہو، اس کے باوجود بغیر وضو کے اس موبائل کو ہاتھ لگانا جائز ہے. اس لیے کیونکہ وہ قرآن ہر وقت اس میں نظر نہیں آ رہا، اس کو چھپا دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ قرآن کریم لے کے بیت الخلاء میں جانا بھی جائز ہے، اور دلیل اس کی فقہاء کرام نے فرمایا کہ تعویذ اگر لپٹا ہوا ہو اور چھپا ہوا ہو، تو اس تعویذ کو لے کے آپ بیت الخلاء جا سکتے ہیں. تو جب قرآن کریم کے احکام ڈیجیٹل صورت میں آ کے اتنے زیادہ تبدیل ہو رہے ہیں، تو اسی طرح تصویر اب بھی ناجائز ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس سلسلے سے ہماری پوری دنیا میں مسلمانوں کو فائدہ بہت بڑا ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑی منفعت کے لیے چھوٹی مضرت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت اور ہمارا ارادہ وہ پورے عالم میں توحید کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹی مضرت پہ ہماری پکڑ نہیں فرمائیں گے. تو یہ سلسلہ ہے. بغیر خطبے کے نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے. دیکھیے، خطبہ نکاح کوئی شرط نہیں ہے، سنت ہے. اب دیکھیے، بعض لوگ سنت پہ عمل کروانے پہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی سنت پہ اتنی زیادہ زبردستی اور اتنا شد و مت کیوں ہو رہا ہے؟ تو نکاح بغیر خطبے کے ہو جاتا ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے، لیکن وہ نکاح جس میں خطبہ نہ ہو وہ خلاف سنت ہوگا، اور خلاف سنت نکاح اس پہ مسلمان کو اطمینان نہیں ہونا چاہیے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن اطمینان نہیں ہوگا، احتیاط کی ضرورت ہے. وضو کے دوران کسی کو سلام، کیا یہ جائز ہے؟ وضو کے دوران کلام کرنا اور وضو کے دوران کسی سے بات چیت کرنا جائز، کرام نے اجازت دی ہے کہ سلام ایک اور سنت عمل کو مقامات پہ کرنا کہ وہاں اس کی رہے، اور خدا نہ خواستہ اسے سنت اور دوسری ہے شرارت. سلام وہ تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالی مسلمان کو توفیق دے افش السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ. لیکن بعض جگہ سلام وہ محض اور محض کسی کو تنگ کرنے کے لیے، اس کی توجہ بٹانے کے لیے کیا جاتا، تو وضو کے دوران جو سلام کیا جائے گا وہ سنت کے موافق نہیں ہوگا، بعد میں انتظار کر کے کر لیا جائے بہتر. قبر کے پاس تلاوت کرنا کیسا ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ، ہماری فقہ کے راوی اور امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے دوسرے نمبر پہ شاگرد، انہوں نے مطلقاً جنازے اور قبر میں تلاوت کی اجازت دی ہے. یعنی میت رکھی ہے، قریب میں کوئی بیٹھ کے تلاوت کر لے، میت کی تدفین ہو رہی ہے، قریب میں بیٹھ کے کوئی تلاوت کر لے، میت کی تدفین ہو چکی ہے، قریب میں کوئی بیٹھ کے تلاوت کر لے، ان تمام صورتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت دی ہے. فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ فقہاء کی بات حدیث کے مقابلے میں یہاں کمزور معلوم ہوتی ہے، لہذا اس پہ عمل کیا جائے گا. غیر مسلم کو سلام کرنا، غیر مسلم کو صرف تبلیغ کی نیت سے سلام کرنا جائز ہے. ایک غیر مسلم کو آپ بار بار بندہ سلام کرے یہ جائز نہیں ہے. سلام سلامتی، اسلام مسلمان، یہ مسلمان کے لیے خاص ہے. ہاں اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس سے آپ ملنا چاہتے ہیں، تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اور نیت یہ ہے کہ اس کو اسلام نصیب ہو جائے، تو پھر اس کے لیے علماء کرام نے اجازت دی. الحمدللہ رب العالمین، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللہ تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، حاضرین مجلس اور ان کے غائبین کی اللہ تعالی مدد و نصرت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں، ہمارے اموال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے کام کاج میں خیر نازل فرمائے، عافیت نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگ، خاص طور پہ ہمارے حاجی رحمت اللہ صاحب کوئٹہ والے تشریف لائے ہیں، ہماری حاجی عبد الرحمان صاحب، ہمارے بابا عبد الباری صاحب، یہ سب بزرگ ہیں اور سب حضرت والد صاحب کے احباء میں سے ہیں. اللہ تعالی ان کا سایہ مغتنم ہم پہ سلامت رکھے اور ان کی سرپرستی جامعہ کے لیے مزید بڑھائے. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.